بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 6 اپریل 2012، مسجد جامع القرآن، قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاکف سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں سورہ قاف کے تیسرے رکوع کی روشنی میں فکر آخرت کے موضوع پر خطاب فرمایا. اس موضوع پر مشتمل چوتھا اور آخری خطاب جمعہ پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیے.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما، امين يا رب العالمين. سوره قاف کے دو رکوع ہم پڑھ چکے ہیں، تیسرے رکوع کا مطالعہ جاری تھا. تذکیر بالقرآن کے حوالے سے قرآن مجید کا یہ وہ مقام ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبات جمعہ میں بالعموم اسی سورت کی آیات تلاوت فرماتے تھے، اور ان کے ذریعے تذکیر فرماتے تھے، وعظ فرماتے تھے. تیسرے رکوع کا آغاز ہو رہا ہے کہ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. جس دن کے ہم پوچھیں گے جہنم سے کہ کیا تیرا پیٹ بھر گیا، اور وہ کہے گی کہ هل من مزید، کچھ ہے اور تو کچھ ہے تو وہ بھی لاؤ. یہ ایک ضرب المثل بن چکی، هل من مزید، کسی شخص کا پیٹ ہی نہ بھرتا ہو، اور کا تقاضا اور کا تقاضا، جیسے حرص کا معاملہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابن آدم کا جو لالچ اور حرص ہے اس کی آگ کبھی ختم نہیں ہوتی، بجھتی نہیں. اگر کسی شخص کے پاس ایک وادی بھر سونا بھی ہو، گولڈ، وہ کہے گا نہیں ایک وادی اور، تسلی اس کی نہیں ہوگی. اسے کہتے ہیں ہر میں مزید، اور چاہیے اور چاہیے. چنانچہ اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ یہ جو لالچ اور تمہ کی آگ ہے، اس کو صرف قبر کی مٹی ہی بجھا سکتی ہے، اس سے کم تر پر کوئی شے جو ہے اس کو ختم نہیں کر سکتی. تو باہر کہ یہ جہنم کی طلب جو مجرم ہے، اور پیش کرو اور آئیں. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، جنت قریب لے آئی جائے گی متقین کی. میں اشارہ کر چکا ہوں کہ اہل جنت کی جو سب سے نمایاں صفت بیان کی گئی، یا ایک لفظ میں جنت کا حقدار کون ہے، تو وہ متقی. لفظ تقوی جو ہے اس کے اندر آپ نوٹ کیجئے گا کہ قرآن مجید میں جنت کا تذکرہ جب ہوتا ہے تو اس کے ساتھ جو کوالیفیکیشن آتی ہے، پری کوالیفیکیشن، کون جنت میں جائیں گے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا. یا تو یہ آئے گا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایمان کے عملی تقاضے بھی پورا کیے. ایمان اور عمل صالح. عمل صالح کیا ہے؟ ایمان کے جو بھی عملی تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا, اللہ کی بندگی, اللہ کی وفاداری کے تقاضے جو قرآن و سنت میں واضح ہیں, یہ کرو یہ کرو یہ کرو, یہ نہ کرو یہ نہ کرو, یہ فرض ہے یہ واجب ہے یہ لازم ہے, یہ حرام ہے یہ مکروہ ہے, یہ اللہ کو ناپسند ہے, اس سب پر عمل, اس کا نام عمل صالح. تو یا تو دو الفاظ آتے ہیں, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جنت میں داخلہ ملے گا ان کو جو ایمان اور عمل صالح ان دو شرائط کو پورا کریں گے, یا ایک لفظ آئے گا تو متقی کا لفظ آئے گا, ان المتقین فی جنات ونعیم, ان المتقین فی مقام امین, ان المتقین فی جنات ونہر, ان للمتقین مفازہ. کامیابی کن کو ملے گی؟ متقی کو. تو نوٹ کر لیجئے کہ متقی کے لفظ میں دونوں شے جمع ہیں, ایمان اور عمل صالح جمع کر لیں تو وہ متقی بنتا ہے. متقی کون ہے؟ جو اللہ کو رب مان کر اب اس کے اشارے پر زندگی بسر کرنے والا ہے, جو ڈرتا ہے کہ کہیں میں اللہ کو ناراض نہ کر بیٹھوں, کوئی غلط کام نہ کر بیٹھوں, کہیں حرام میں میرا دامن نہ الجھ جائے, کوئی گناہ نہ مجھ سے سرزد ہو جائے, کہیں میں رب کی نافرمانی نہ کر بیٹھوں, ہر کام کرتے ہوئے وہ یہ دیکھتا ہے. اس کا ایمان اس درجے کا ہے, اسے احساس ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور ایک دن آخرت میں میری پکڑ ہونی ہے, لہذا مجھے حرام سے, گناہ سے, نافرمانی سے بچنا ہے, یہ متقی ہے. تو ایمان اور عمل صالح دونوں کو جمع کر لیں تو وہ تقویٰ بنتا, وہ متقی بنتا ہے. لہذا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ, جنت قریب لے آئی جائے گی متقین کی. اللہم رب ارجعنا منہم, پروردگار ہمیں ان میں شامل فرمائے. غیر بعید, کچھ دور نہیں ہوگی. اب کیا کیفیت ہوگی اس کی, لیکن اندازہ یہ ہے کہ بالکل ایسے ہے کہ اہل جنت متقی میدان حشد میں ایک طرف جہنم پہ سے سب کو گزرنا ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, کوئی تم میں سے ایسا نہیں ہے جو اس کے اوپر جس کو پیش نہ کیا گیا ہو, اسے وہاں پر اس گھاٹ پہ پہنچنا ہے. وہی تصور ہے پل صراط کا, گزرنا تو ہے سب کو اوپر سے, اور پھر وہی وہ سین بھی ہوگا کہ اہل جنت دیکھ رہے ہوں گے متقین کے, جنت بالکل قریب آ گئی ہے ان کے, اور اس کے خوشنما مناظر ان کے سامنے. هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ, یہ ہے وہ شے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا, اور ہر اس شخص سے یہ وعدہ تھا, اور ہر شخص کے لیے یہ جنت ہے جو اواب ہے, جو بار بار اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے. حفیظ, ہر دم اللہ کو یاد رکھنے والا, مستحضر بکس, اسے خیال ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور اواب کے اندر مفہوم یہ ہے کہ ذرا سی بھی غلطی ہو گئی, قدم ڈگمگا گیا, فوراً واپس پلٹنے والا, بار بار پلٹنے والا. غلطی کئی طرح کی ہوتی ہے, کسی سے گناہ بہت بڑا سرزد ہو گیا, کسی سے کوئی چھوٹی سی معمولی سی کوتاہی سرزد ہو گئی, کسی سے نماز میں کچھ کوتاہی رہ گئی, نماز کا حق ادا نہیں کر سکا, یہ بھی ایک طرح کی کوتاہی ہے. اس پر بھی اللہ کی طرف رجوع کرنا, پروردگار تو قبول فرمانے والا ہے, میں اس کا حق ادا نہیں کر سکا. یہ ہے ایک روش, اواب. اپنے اندر ذرا سی بھی خامی محسوس ہوئی اور فوراً رب کی طرف پلٹے, رجوع کیا, توبہ کرتے ہوئے. من خشی الرحمن بالغیب, مزید اس کو کوالیفائی کیا, وہ کہ جو ڈرتا رہا رحمان سے بن دیکھے, غیب میں رہتے ہوئے. دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کے سامنے اس طرح تو موجود نہیں تھا جس طرح آج ہمارے سامنے امریکہ ہے, پھر بھی وہ اللہ سے ڈرتا رہا. تو یہ جو صورتحال ہے, بالغیب بن دیکھے, ایک ہستی ہے, یہ جو کچھ ہو رہا ہے اگرچہ کاز افیکٹ ریلیشن نظر آ رہا ہے, اس اسباب و علل کی دنیا ہے, لیکن مسبب الاسباب پیچھے ہے, اور ہے, سب کچھ اس کے ہاتھ میں, کل قوت کا مالک ہوئے. یہ ہے رب پر ایمان غیب میں رہتے ہوئے. وجاء بقلب منیب, اور وہ آئے گا کیسے, ایک ایسے قلب کے ساتھ, دل کے ساتھ, کہ جو بہت زیادہ اللہ کی طرف متوجہ رہنے والا ہے, دنیا میں گم نہیں ہو جاتا. دنیا کی مصروفیتیں, یہاں کی دلچسپیاں, یہاں کے مسائل اس کو اپنے اندر گم نہیں کر لیتے, بلکہ اس کا دل اللہ ہی کی طرف متوجہ رہتا ہے. جیسے ایک حدیث میں ہے کہ جو سات افراد جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائیں گے، جو یعنی وی وی آئی پی ٹریٹمنٹ جن کے ساتھ ہوگا، ان میں وہ بھی ہے کہ وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، ایک ایسا بندہ اللہ کا جس کا دل مسجد ہی میں اٹکا رہتا ہے، بس اللہ سے توجہ، اللہ کی طرف توجہ، اللہ سے لو لگانا، مسجد میں آتا ہے گھر پھر اس سے فارغ ہو کے نکلتا ہے دنیا کے کاموں کے لیے، لیکن پھر آواز اذان کی آواز کی طرف کان متوجہ رہتے ہیں کہ جیسی اذان آئے فوراً واپس جاؤں، دل اٹکا ہوا وہیں پر ہے، تو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، ادخلوها بسلام، داخل ہو جاؤ اس جنت کے اندر سلامتی کے ساتھ بے کھٹ کے، ذالک یوم الخلود، اور یہ دن ہے ہمیشگی کا، اب کوئی موت نہیں آنی، کوئی بیچ میں اور کوئی برزخ نہیں ہے، کوئی اور رکاوٹ نہیں ہے، کوئی حجاب نہیں ہے، اب ہمیشگی کا دن، لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، یہاں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جنت میں جو وہ چاہیں گے، انہوں نے رب کی رضا کے لیے اپنے نفس کو کنٹرول کر کے رکھا تھا، لگام دے کر رکھی تھی، ونہا النفس عن الہوا، ان کے سامنے بھی بڑی ٹیمپٹیشن تھی، ایک جھوٹ بول کر وہ بھی لاکھوں کما سکتے تھے، حرام کاروبار میں منہ مار کر وہ بھی دنیا میں اور بہت سی آسائشیں سمیٹ سکتے تھے، اپنی حیثیت کا ناجائز فائدہ اٹھا کر بھی بہت سی مراعات حاصل کر سکتے تھے، لیکن نہیں، ذالک یوم الخلود لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، ہاں یہاں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس اس کے علاوہ بھی ہے، میں پچھلی بار اشارہ کر چکا ہوں، ایک چیز رہ گئی تھی وہ آج مکمل کروں گا انشاءاللہ، اس میں کمی پوری کروں گا، یعنی ایسی ایسی نعمتیں جن کا انسان دنیا میں تصور ہی نہیں کر سکتا، ہماری اپنی جو تخیل کی جو لمٹس ہیں وہ بھی ایک خاص حد تک ہی جا سکتی، ایک حد سے زیادہ ہماری تخیل کی رسائی بھی نہیں، اور وہ کچھ نعمتیں ملیں گی جو کبھی انسان نے دیکھی نہیں، سنی نہیں، ان کے بارے میں کبھی اس کے تخیل کی وہاں تک رسائی نہ ہو سکی، لیکن ان میں جو ٹاپ کی نعمت ہے، جو اعلیٰ ترین، وہ اللہ کا دیدار ہوگا، نعمتوں مختلف صورتوں میں جلوہ گر ہوں گی، اور سرپرائز بھی دے گا اللہ، بڑی چھپا کر رکھی ہوئی ہیں اس نے اپنے وفاداروں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں، لیکن ان میں جو ایک ٹاپ کی نعمت احادیث سے معلوم ہوتا ہے وہ رب کا دیدار ہے، دنیا میں اللہ کو دیکھے بغیر ایمان لائے تھے، اور اب وہ دیدار کی جو نعمت ہے اس سے فیض یاب کیے جائیں گے بھرپور طور پر، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَبْلٍ، ان سے پہلے بھی ہم کتنی ہی بستیوں کو، کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، ہم اشد منہم بطشن، جو ان سے زیادہ تھے قوت میں، طاقت میں، پکڑ میں، جن کی گرفت زیادہ تھی، اس وقت خطاب ہو رہا ہے اہل مکہ، براہ راست مخاطب تھے، مکی صورت ہے، سرداران قریش ہیں، بڑے بڑے سردار ہیں، لیکن انہیں معلوم تھا کہ اس سے پہلے فرعون بھی گزرے ہیں، بڑے بڑے نمرود بھی گزرے ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے، بڑی بڑی حکومتیں، بڑی بڑی سلطنتیں، لاکھوں کی فوج فرعون کی، یہاں تو اس طرح کی کوئی فوج کا تصور ہی نہیں تھا، ان سے بہت زیادہ قوت میں، ان کی گرفت بڑی تھی کہ جب کسی قوم پر حملہ کریں تو وہ قوم جو ہے اس کو اس کے شکنجے سے نکل نہیں سکتی تھی، فنقبوا فی البلاد حل من محیص، اور پھر وہ لگے کریدنے شہروں کو کہ ہے کوئی جگہ بچنے کی، چھپنے کی، بھاگ جانے کی، یعنی جب اللہ کا عذاب آیا تو یہی فرعون اور یہی نمرود تھے جو بھاگے پھر رہے تھے کہ کہیں بچنے کی کوئی جگہ ہے، اور ان کو معلوم بھی ہے، یعنی یہ ساری چیزیں یہ جانتے ہیں، اس ہسٹری سے واقف ہیں، پہلے بھی بات ہو چکی ہے، ان کے جو تجارتی قافلے جاتے تھے شام کی طرف قریش کے، تو وہ جن بستیوں سے گزرتے تھے ان میں سے بہت سی ایسی بستیاں، قوم لوط کے کھنڈرات، قوم سمود کے کھنڈرات کے راستے میں، انہیں معلوم تھا، وہ تو تاریخی ایک مقامات ہیں، کون نہیں جانتا کہ کیسی بڑی بڑی سیولیزیشن یہاں پر تھیں اور پھر ان کا کیا انجام ہوا، قرآن کا انداز خطاب کا ہے. دیکھیے ابھی جنت کا ذکر ہو رہا تھا, جہنم کا ذکر ہوا, اب ایک دم خطاب ہو رہا ہے. اگر اس جنت اور جہنم کو نہیں جانتے تو یہ تو معلوم ہے نا, دنیا میں تم سے بڑی بڑی سلطنتیں گزری ہیں, بڑے قوت طاقتور بادشاہ گزرے ہیں, سویلائزیشن تھی, کیا انجام ہوا؟ کوئی تھا انہیں بچانے والا جب اللہ کا عذاب آیا؟ ان فی ذلک لذکرہ لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. یقیناً اس میں ہے نصیحت اور یاد دہانی. ذکرہ کہتے ہیں یاد دہانی, نصیحت, عبرت آموزی, سبق آموزی, یعنی جو چیز بتانا چاہ رہا ہے اللہ, جو حقیقت, اور اس حقیقت کے حوالے سے جو آنکھیں کھول دینا چاہتا ہے, تو اس میں ان کی آنکھیں کھولنے کا بڑا سامان موجود ہے, سامان عبرت موجود ہے ان آیات کے اندر, ان واقعات کے اندر, قوموں کی تاریخوں کے اندر. ان فی ذلک لذکرہ, عبرت اور سبق آموزی کا بہت سامان ہے. ان کے لیے لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید, ہر اس شخص کے لیے کہ جس کے پاس یا تو قلب ہو, دل زندہ باقی ہو. قلب جو ہے ایک تو انسان کا ایک فزیکل جسم کا ایک حصہ بھی ہے جو بلڈ کو پمپ کرتا ہے, لیکن یہ کوئی ایک ایسی حقیقت ہے جس کے حوالے سے قرآن کہتا ہے کہ لهم قلوب لا يفقهون بها, ان کے دل ہیں لیکن سوچتے نہیں ہیں. ایک اندر فیکلٹی اللہ نے رکھی ہے جو حقیقت کی یاد دہانی کراتی ہے, اس وہ اگر صاف شفاف ہو, وہ باطن اگر صاف ہو, نور فطرت اگر سلامتی پر ہو, تو تھوڑی سی توجہ دلانے پر بھی حقیقت یاد آ جائے گی, اللہ کی یاد تازہ ہو جائے گی, اللہ کی معرفت اس سے انسان کا باطن منور ہو جائے گا. جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب پہلی بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی دعوت کی بات سنی ہے اور وہی پیش فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک لمحہ نہیں لگا فوری بڑھ کر ایمان لے آئے. ان کا وہ قلب زندہ تھا, صاف شفاف تھا, نور فطرت صاف تھا. قرآن کی آیات جس کا یہ نور فطرت محفوظ ہے, صاف ہے, وہ تو فوری طور پر اسے اثر قبول کر کے اور دلی یقین اس کو حاصل ہوگا کہ واقعی یہ اس ذات کا کلام ہے جو خالق ارض و سماوات ہے, جو میرا رب ہے, جو میرا مالک ہے, جس کی معرفت میری باطن میں موجود ہے. تو اس سے فائدہ وہ اٹھائے گا جس کے پاس قلب بیدار موجود ہے, اس کے دل پر زنگ نہیں آ گیا. جیسے کہ ایک حدیث میں ہے, انسان گناہ کرتا ہے اور دل پر ایک کالا سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے, توبہ کرتا ہے تو صاف ہو جاتا ہے, نہیں توبہ کرتا تو دل دھبا برقرار, اور گناہ کرتا ہے اور داغ پڑتا ہے, اور گناہ کرتا ہے اور داغ پڑتا ہے, یہاں تک کہ دل بالکل بند ہو جاتا ہے, سیاہ ہو جاتا ہے. اب اس میں قبول حق کی استعداد ختم ہو, تو پے بپے گناہ کرنا اپنی ضمیر کی آواز کے خلاف جو ہے, گناہ کے کام, نافرمانی کے کام, لوگوں پر ظلم, زیادتی, یہ سارے جو ہیں غلط کام کرتے چلے جانا, ایک سٹیج آتی ہے کہ دل مر جاتا. اسی لیے اس سے بہتر معجزت اور نصیحت کون سی ہو سکتی ہے؟ قرآن جیسی معجزت, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر وائز کون ہو سکتا ہے؟ لیکن ابو لہب محروم رہا, ابو جہل محروم رہا, ولید بن مغیرہ محروم رہا, کتنے ہی سرداران قریش, امیہ بن خلف, حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ان کا جو مالک تھا اور جس طریقے سے پرسیکیوٹ کرتا تھا, محروم. 70 سردار جو ہیں قریش کے, وہ بدر کے میدان میں ڈھیر ہوئے. تو اس نصیحت سے فائدہ کون اٹھائے گا جس کے دل ابھی اس کے اندر زندگی ہے؟ لمن کان لہ قلب, اس کا نور فطرت محفوظ ہے, اس کی فطرت کہیں نہ کہیں کسی درجے میں سلامتی پر قائم ہے, وہ مست نہیں ہو گئی ہے. او القى السمع وهو شهید, ایک ساتھ ایک بات اور بھی آ رہی ہے, یا وہ شخص کے جو کان لگا کر سنے اور پوری توجہ سے سنے. یہاں پر قرآن مجید میں دو چیزیں آئیں کہ یہ دو طرح کے لوگ ہیں جو اس نصیحت سے فائدہ اٹھائیں، جن کا دل زندہ ہے، بیدار ہے، فطرت صاف شفاف ہے، فطرت کا نور محفوظ ہے، کسی درجے میں بھی محفوظ ہے، جتنا زیادہ محفوظ ہے اتنی جلدی اس نصیحت پر وہ آگے لبیک کہے گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ٹاپ کی مثال ہے. کچھ اور تھے جنہیں کچھ وقت لگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھٹے سال ایمان لائے، وقت تو لگا، لیکن یہ تھا کہ وہ دل مردہ نہیں ہوا تھا. اس کے اندر تو گریڈز ہیں. یا پھر کوئی شخص جو القسم وهو شہید، پوری توجہ سے سنے، کان لگا کر دھیان سے سنے، تب بھی اس کو اندر سے گواہی مل جائے گی کہ یہ حق ہے. تو توجہ سے سننا، کان لگا کر سننا. ایک ہے اعراض کرنا، کسی نے حق بات کہی اور اسے ہم نے ٹٹھے میں اڑا دیا، مذاق میں اڑا دیا، اس پر کوئی پھپی چس کر کے اس کا سارا اثر زائل کر دیا. یہ تو ایک عام دستور تھا نا، مخالفین کا، مشرکین کا، دشمنان اسلام کا، یہ خاص ہتھکنڈا ہوتا ہے عوام کو دور رکھنے کے لیے. بڑے لوگ جو ہیں، دانشور لوگ، سردار لوگ، وہ اسی قسم کا تبصر اڑا کر جو ہے وہ بات کو ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے اثرات کو زائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص واقعی توجہ سے کان لگا کر سنے گا، تب بھی وہ اس نصیحت سے فائدہ اٹھا سکے گا. تو گویا ہمارے لیے بھی اس میں ایک بشارت کا پہلو ہے. پتہ نہیں دل زندہ ہے کہ نہیں ہے، اس کے اندر زندگی کی اور بیداری برقرار رہ گئی یا نہیں، تو کم سے کم یہ ہے کہ توجہ سے کان لگا کر دھیان سے تو سنیں اس کو، تو بھی اس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب. قرآن یہی کہتا ہے نا کہ ہم آیات نازل کر رہے ہیں، یہ اعراض کر رہے ہیں. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. لوگوں کے لیے حساب کا وقت قریب آ گیا، یہ غفلت میں پڑے، اعراض کیے چلے جا رہے، توجہ ہی نہیں دیتے. وَنَآ بِجَانِبِهِ، یہ بھی الفاظ آئے ہیں، کسی کو کوئی بات سنانے کی کوشش کی جائے، وہ کندھے اچکاتا ہوا منہ موڑ لیتا ہے، سننے کے لیے تیار ہی نہیں. تو یہ کیفیت ہے، پھر تو انسان نے اپنی گمراہی پر خود ہی مہر تصدیق سب کر دی. لیکن اس قرآن میں وہ تاثیر ہے، قلب زندہ ہو یا پھر یہ کہ انسان خود توجہ سے کان لگا کر دھیان سے اس کو سن لے، اس پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرے، تو بھی اللہ تعالیٰ اندر سے نور ہدایت اس کے جو ہے اس کو عطا فرما دے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ. اور ہم ہی نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو چھ دنوں میں. نبی حقیقت ہے کہ کسی نے آج تک یہ دعویٰ نہیں کیا کہ آسمان کو اللہ نے نہیں بنایا، اس نے بنایا ہے، یا زمین جو ہے وہ اللہ نے نہیں بنائی، فلاں نے بنائی. کوئی مدعی نہیں، تاریخ انسانی میں کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا. ہم ہی نے بنایا، چھ دنوں میں بنایا. درجہ بدرجہ یہ کائنات جو ہے اس کی تخلیق یہ اپنے مراحل سے گزری ہے. چھ دن، کیونکہ ایک قرآن مجید میں اور مقامات پر یہ بھی فرمایا کہ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. اپنے دنوں پر قیاس نہ کرو، جو تمہارے رب کا جو دن کا حساب ہے وہ تمہارے ایک ہزار سال کے برابر ہے. یہ چھ ادوار ہیں کوئی بڑے طویل، ان میں یہ کائنات جو ہے وہ تخلیق ہوئی ہے. جیسے ایک درخت کو بیج بننے سے درخت بننے میں وقت لگتا ہے، اس کائنات کی تخلیق کہاں سے شروع ہوئی اور کیسے وہ درجہ بدرجہ اپنے پورے میچورٹی کو پہنچی، اس میں چھ ادوار ہیں. زمین و آسمان اس شیپ میں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں، تو مختلف مراحل سے گزر کر یہ معاملہ ہوا، چھ دنوں میں ہم نے بنایا. وما مسنا من لغوب، اور ہم پر تھکاوٹ تاری نہیں ہوئی. ایک تو پس منظر میں یہ ہے کہ لوگ انکار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے پیدا کر دیا اس نے، کیونکہ مشرکین بھی کہتے تو یہ تھے کہ ہاں زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہمارا خالق ہے تو وہ، لیکن دوبارہ نہیں پیدا ہوتا. جب ہم مٹی میں مل جائیں گے تحلیل ہو جائیں گے, ہمارے سیل بھی جو ہیں وہ تحلیل ہو جائیں گے, پھر دوبارہ پیدا کیا جانا ناممکن, یہ نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے اور جو قدرت ہے خلاقی کی, اس کو تم نے کس پر قیاس کیا؟ نہ اسے تھکاوٹ لاحق ہوتی ہے, نہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ پیدا کرنے کے بعد وہ عاجز آ گیا کہ دوبارہ نہ پیدا کر سکے. یہ بات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. چنانچہ اسے تھکاوٹ نہیں ہوئی, زمین و آسمان 6 دن میں بنائے, کوئی تھکاوٹ لاحق نہیں ہوئی. ایک تو یہ سیدھا سیدھا میسج موجود ہے, دوسرا یہ ہے کہ انہی الفاظ کے بین السطور ایک غلط فہمی کا ازالہ کیا اللہ تعالیٰ نے. تورات کیونکہ محرف شدہ ہے, تحریف شدہ ہے, اس میں انسانی ذہن بھی داخل ہو گیا, اصل تورات محفوظ نہیں ہے. تو تورات میں الفاظ یہ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور 7ویں دن آرام فرمایا. گویا ان کا جو کانسیپٹ ہے ہالیڈے کا, وہ یہ 6 دن کام کرو, 1 دن آرام کرو. تو اما مسنا من لغوب, اپنے اوپر قیاس نہ کرو, ہمیں کوئی تھکاوٹ لاحق نہیں ہوئی, تمہاری غلط فہمی. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, جیسے سورہ بقرہ میں آیت الکرسی میں ہے, اس سے نہ نور نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. ولا یعودہ حفظہما, اور آسمانوں اور زمین کی حفاظت اور اس کے دیکھ بھال میں وہ تھکتا نہیں ہے. تو اما مسنا من لغوب, یہ اس غلط فہمی کا ازالہ ہے. قرآن مجید مہمن ہے اس اعتبار سے, سابقہ آسمانی کتابوں میں جو باتیں غلط آ گئی ہیں قرآن ان کی نفی کرتا جاتا ہے. فاصبر علی ما یقولون, تو اے نبی آپ صبر سے کام لیجئے, جو کچھ یہ کہتے ہیں مخالفت میں, جو کچھ سخت سے سخت بات بھی یہ کہتے ہیں, آپ اس کو برداشت کیجئے, صبر کیجئے. وسبح بحمد ربک, اور گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر یہ تلقین فرمایا تو تمام مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے, اپنا کام جاری رکھو, تم اسی بندگی پر قائم رہو, مخالفانہ باتیں سنتے رہو, حق بات کہتے رہو, صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو, انہیں کہنے دو جو کہتے ہیں, ایک دن اللہ تعالیٰ ان سے نمٹ لے گا, جائیں گے کہاں بچ کر. بڑی بڑی قومیں گزری ہیں, جو پیچھے ہم آیت پڑھ چکے ہیں, کہ وہ کم اہلکنا قبل ہوں من قبل ہوں اشد من ہوں بخشن فنقبو فی البلاد ہر من محیص, جب اللہ کا عذاب آیا تو سب چھپاتے پھر رہے ہیں, کوئی ہے بچنے کی جگہ, یہ اللہ کی گرفت سے نکل نہیں سکتے, لہذا آپ صبر سے اپنے کام میں لگے رہیے. وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب, اور اے نبی آپ تو اپنے رب کی تسبیح کرتے رہیے اس کی حمد کے ساتھ, تسبیح و تحمید یہ معرفت رب کا ذریعہ ہے. تسبیح اور تحمید, سبحان اللہ الحمدللہ, اس سے رب کی معرفت کی تکمیل ہوتی ہے. اس کا کثرت سے اہتمام رکھیے آپ. قبل طلوع الشمس و قبل الغروب, سورج کے طلوع ہونے سے قبل اور غروب ہونے سے قبل. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ, اور رات کے کچھ حصے میں بھی تسبیح کیجیے اللہ کی, اور سجدوں کے بعد بھی تسبیح کیجیے. اب ان آیات کے حوالے سے نماز کے اوقات کا بھی کچھ نہ کچھ اشارہ ملتا ہے. سورج کے طلوع ہونے سے پہلے کیجیے تسبیح, نماز بھی ایک طرح کی تسبیح ہے, سورج کے طلوع ہونے سے پہلے فجر ہے, غروب ہونے سے پہلے بھی, تو غروب ہونے سے پہلے عصر ہے. ابھی اس طرح سے پنجگانہ نمازوں کا شاید پورا نظام نہیں تھا, خود قرآن مجید میں اشارات ہیں تعین کے ساتھ, یہ 5 نمازیں اور ان کے اوقات اس ترتیب سے کہیں نہیں. یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نظام بنایا. ہاں قرآن کہتا ہے نماز پڑھو, نماز قائم کرو, اور نماز اس طریقے سے پڑھو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں, اس وقت تمہارے سامنے ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا نماز پڑھو جیسے کہ تم مجھے دیکھتے ہو پڑھتے ہوئے. تو وہ تو پھر ساری تفصیل ہمیں سنت سے اور احادیث سے ملتی ہے, لیکن اشارات قرآن مجید میں ہیں اوقات کے حوالے سے. کہ یہ اوقات اللہ سے دعا لگانے کے لیے بڑے ہی مؤثر ہیں. ان میں سے قبل طلوع شمسی و قبل الغروب ومن اللیل فسبحہ، رات کے اوقات میں سے بھی کچھ رات کا حصہ، اور اس سے مراد تہجد. وادبار السجود، اور سجدوں کے بعد پیچھے بھی تسبیح کیجیے، یعنی نماز پڑھنے کے بعد بھی تسبیح و تحمید اس کا اہتمام کیجیے تسبیحات کے. چنانچہ فجر، یہ جو فرض نمازیں ہیں ان کی ادائیگی کے بعد بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں شامل ہے. اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اس قسم سے جو ہے بہت سے اذکار مسنونہ جو ہیں وہ ثابت ہیں. اسی طرح وہ تسبیح فاطمہ جو تلقین کی گئی، سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، 33 بار، تو یہ ساری چیزیں جو ہے ان کی طرف اشارہ تھی. تو آپ یہ تسبیح و تحمید اور نماز اس کے اندر اور رب کے ساتھ مضبوطی سے اپنا رشتہ جوڑے رکھیے، یہی ذرائع ہیں اللہ کے ساتھ جڑنے کے. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، اور ذرا کان لگائے رکھیے اس دن کہ جب کوئی پکارے گا پکارنے والا بہت قریب سے. ابھی تو انکار کر رہے ہیں آخرت کا، لیکن وہ جب سور میں پھونکا جائے گا اور قریب سے پھونکا جائے گا، اس میں مفسرین نے ایک رائے یہ دی ہے کہ اس رائے کے پیچھے کیا وزن ہے مجھے معلوم نہیں، کہ بیت المقدس کے چٹان سے سور پھونکا جائے گا، واللہ اعلم. لیکن جو بات زیادہ اس کے اندر جو مفہوم غالب نظر آتا ہے وہ یہ کہ ہر شخص یوں محسوس کرے گا کہ بس اسی کے سر پہ بج رہا ہے، اتنا قریب محسوس ہوگا کہ شاید میرے سر پر ہی اس وقت جو ہے یہ سور پھونکا جا رہا ہے. تو فیلنگ ہر شخص کی یہ ہوگی، اور یہ تو کوئی بعید نہیں ہے. آج دنیا میں ایک جگہ سے آپ نشر کرتے ہیں اور ساری دنیا میں ایک چیز انسان گھر پہ بیٹھے ایسے سن رہا ہوتا ہے جیسے سامنے سے سن رہا ہے، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ تو واستمع یوم ینادی المنادی من مکان قریب، یوں محسوس کرے گا ہر شخص یہ میرے سر پر ہی بجایا جا رہا ہے. یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، جس دن کے وہ اس کی چنگھار سنیں گے بالیقین، حق کے ساتھ. اب کوئی شبہ نہیں ہوگا کہ آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے، وہ تو پھر یہ کہ سب سے زیادہ الحق وہ شے ہوگی. ذالک یوم الخروج، یہ ہے نکلنے کا دن. یہ والا سور تو ہر شخص سنے گا، لیکن ایک دفعہ اولا ہے، پہلا سور میں پھونکا جائے گا پہلی بار. اس وقت جو زندہ ہوں گے ان سب پر موت جاری ہو جائے گی، جسے ہم کہتے ہیں قیامت کا نفخہ پہلا. جو زندہ ہوں گے وہی وہ سنیں گے نا، اور اس کو سننے سے وہ مر جائیں گے. اب جو اس سے پہلے سے قبروں میں پڑے ہوئے انہیں تو پتہ نہیں ہے، تو باقیوں پر آ گئی، جو زندہ ہے ان پر موت آ گئی. یہ دوسرا نفقہ جس سے سب اٹھائے جائیں گے یہ ہر شخص سنے گا، اس لیے کہ سب اس دن بیدار کیے جائیں. ذالک یوم الخروج، یہ نکلنے کا دن ہے. اس کو سن کر ہر شخص اٹھ کھڑا ہوگا، قبروں سے نکل رہے ہوں گے، جیسے کہ یہاں فرمایا ذالک یوم الخروج، نکلنے کا دن، قبروں سے اٹھ رہے ہیں. کسی نے لکھا ہے جیسے پتنگے جو ہیں برسات کے موسم میں اسی زمین سے ایک دم نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو یہیں سے اٹھ کھڑے ہوں گے. اور سورہ یاسین کے الفاظ، یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن، یہ کس نے ہمیں جگا دیا ہماری مرکز آرام گاہوں سے، ہم تو سوئے ہوئے تھے. کوئی سویا نہیں رہ سکتا، اب وہ سور ایسا ہے کہ وہ ہر ایک کو جگا کے کھڑا کر دیا. اور دوسرے مقامات پر ہے کہ پھر وہ ایسے دوڑیں گے، اور یہاں پر بھی اس کے الفاظ آ رہے ہیں کہ یوم تشقق الارض عنہم سراعا ذلک یوم الخروج انا نحن نحیی ونمیت وإلینا المصیر، ہم ہی ہیں زندہ کرنے والے، موت دینے والے، اور ہماری ہی طرف سب کو لوٹنا ہے. پہلی بار بھی ہم نے پیدا کیا تھا اور یہ دوبارہ جو پیدا ہو یہ بھی ہم نے کرنا ہے. یوم تشقق الارض عنہم سراعا، اس دن زمین ان کے اوپر سے پھٹ جائے گی، جو جہاں ہے جس کیفیت میں بھی ہے اوپر سے زمین شق ہو جائے گی اور وہ اس میں سے نکلیں گے اور تیزی سے دوڑتے ہوئے ہوں گے. سراعا، اس کا نقشہ ایک اور جگہ کھینچا گیا کہ انہم الی نصب یوفضون، جیسے کہ ایک ٹارگٹ دیا گیا ہو کہ وہاں پہنچنا ہے، دوڑ لگی ہوئی ہے کون پہلے پہنچتا ہے، اس طرح بے اختیار دوڑے چلے جا رہے ہیں. ذالک حشر علینا یسیر، یہ جمع کر لینا ہمارے لیے بڑا آسان ہے. پوری نو انسانی حضرت آدم سے لے کر اور قیامت تک آنے والے آخری انسان تک سب کو جمع کر لینا ایک میدان میں، ہمارے لیے کوئی مشکل، کوئی مسئلہ ہی نہیں. اور واقعی سمجھ میں آتا ہے، وہ رب جس کی کائنات کی وسعتوں کا عالم وہ ہے کہ ہماری فگرز جواب دے جاتی ہیں، انسان متحیر ہو کے رہ جاتا ہے کہ یہ وسعتیں، اس زمین کی کیا حیثیت ہے اس ساری وسعتوں کے سامنے. لیکن یہ زمین بھی اپنی جگہ بہت بڑی شے ہے، جب اس کا ایک ہی میدان بنے گا تو، لیکن پوری کائنات کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے؟ کچھ بھی نہیں. لیکن سب انسان ایک ہی میدان میں یہیں پر جمع کر دیے جائیں گے، تو اس سے زمین برسر زمین. بہرحال ذالک حشر علینا یسیر، یہ جمع کر لینا ہم پر بڑا آسان ہے. آج کل ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں انہیں اور کوئی کام آتا ہے یا نہیں آتا، لیکن لوگوں کو جمع کرنے کا طریقہ آ گیا ہے، جلسے بڑے بڑے کرنے کا، لاکھ دو لاکھ کے جلسے تو کر ہی لیتے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں. حضرت آدم سے لے کر اور آخری آنے والے انسان کو اکٹھا ایک میدان میں جمع کر لینا تو قطعاً کوئی بھاری نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. نحن اعلم بما یقولون، ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ یہ کہتے ہیں، اللہ کی شان میں جو گستاخیاں کرتے ہیں، اور اس میں اب شامل کر دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخیاں کرتے ہیں اور قیامت کے حوالے سے جو کچھ کہتے ہیں، خام خواہ کا ڈراوا ہے، کوئی نہیں، کچھ نہیں ہوگا. بڑے بوڑھے جو ہیں وہ کہتے تھے کہ کوئی بات نہیں، ہم سنبھال لیں گے، اول تو قیامت ہوگی نہیں، اگر ہو بھی گئی تم ہمارے رستے پر چلتے آؤ، تمہارے گناہوں کا بوجھ ہم اٹھا لیں گے، رہو اسی دین پر، اسی شرک پر قائم رہو. کوئی اس انداز سے کہہ رہا ہے، کوئی کسی اور انداز سے کہہ رہا ہے، ہمیں خوب معلوم ہے جو کچھ یہ کہتے ہیں. نحن اعلم بما یقولون، ان کی زبان جو زہر اگلتی ہے اللہ کے خلاف، اللہ کے رسول کے خلاف، اللہ کے دین کے خلاف، اللہ کی قدرت کے خلاف، خوب جانتے ہیں. وما انت علیہم بجبار، اور اے نبی آپ ان پر داروغہ نہیں بنائے گئے جبر کرنے والے کہ جبرن انہیں راہ ہدایت پر لے آئیں، یہ آپ کا کام نہیں. تو پھر کام کیا ہے؟ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، آپ تو نصیحت کرتے رہیے انہیں اسی قرآن کے ذریعے، یہ پیغام پہنچاتے رہے. اور یہ مفید اس کے لیے، من یخاف وعید، جو بھی میری دھمکی سے ڈرتا ہے، یہ آخرت کی جو خبر ہے، جو بھی اس کے حوالے سے کچھ نہ کوئی احساس کرے گا وہ اس سے فائدہ اٹھا لے گا، جس کا دل زندہ ہے، جس کو ہم پڑھ چکے ہیں، ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو مسحور. تو وعظ اور نصیحت کے لیے بھی سب سے مؤثر شے، اصل شے یہ قرآن ہے. اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعظ فرمانا ہے تو اسی قرآن کے ذریعے کی، اصل تاثیر اس میں ہے، یہ اس کا کلام. یہ الگ بات ہے کہ ہم نے اس کو چھوڑ کر وعظ اور نصیحت کے لیے بھی اور یہ انداز اختیار کر لیے. صوفی پشمینہ پوش حال مست، از شراب نغمہ قوال مست، آتش از شعر عراقی در دلش، دب نمی سازد بقرا محفلش. اقبال نے بھی شکوہ کہا کہ صوفی جو ہیں یہ پشمینہ پوش حال مست، بڑی گدڑی نشین قسم کے، اشراب نغمہ قوال مست، قوال کے جو نغمہ ہے اس کی شراب سے تو ان کے اوپر مستی اور وجد تاری ہوتا ہے، یا عراقی کے شعر کے ذریعے جو ہے ان کے دل کے اندر آگ بھڑک اٹھتی ہے، لیکن ان کی محفلوں میں قرآن کا کہیں گزر نہیں. تو اصل بعض کی شے تو یہ قرآن ہے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اس کو ہم چھوڑ بیٹھے تو پھر کہاں کہاں گئے اور کہاں کہاں رسوا ہوئے. اصل شے یہ ہے، اللہ تعالیٰ اسی پر ہمیں پوری توجہ کو اپنے مرتکز کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو نعمت ہدایت ہے اس قرآن کی اس سے پوری طرح مستفید ہونے کی ہمیں ہمت عطا فرمائے. صرف دو جملے اس حوالے سے کہوں گا، جو اس وقت امریکہ نے جو ایک درفنتنی چھوڑی ہے حافظ سعید صاحب کی سر کی قیمت معین کر کے، انتہائی مذہب کا خیز صورت ہے، محسوس ہوتا ہے کہ وہ بھی انہیں بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. بھارت کی سرپرستی بھی کی بھی انتہا ہوتی ہے، الزام بھی اگر ان پر ہے تو بھارت کے حوالے سے ہے، لیکن سر کی قیمت جو ہے وہ مقرر کر رہا ہے امریکہ. ہم نے تو امریکہ کو اپنا سمجھ کر اپنا سب کچھ قربان کیا تھا نا، لیکن وہ ثابت کر رہا ہے کہ اس کی ہمدردی ہمارے ساتھ نہیں ہے، امریکہ بھارت کے ساتھ، اور یہ ہمیں جوتے پڑ رہے ہیں اللہ کی طرف سے. امریکہ کو دوست بنایا تھا، کس بنیاد پہ بنایا تھا؟ یہ بڑی قوت ہے. مجھے اقبال کا وہ شعر یاد آ رہا ہے، دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ. اگر مسلمانوں کو اپنی قوم کی آزادی کے لیے دین ہاتھ سے دینا پڑے کہ دین ہمیں، ہم دین سے استعفیٰ دیتے ہیں بس ہمیں تو آزادی چاہیے، اقبال کہتے ہیں ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ. ہم نے یہی کیا تھا، اپنا دین قربان کر کے سب سے پہلے پاکستان. اللہ کے ساتھ بغاوت تھی، جوتے مختلف انداز سے ہمیں پڑ رہے ہیں. پاکستان کو انڈر پریشر رکھنے کے لیے اس قسم کی حرکتیں کی جا رہی، مسلسل انڈر پریشر. جن سے تم نے وفا کی امیدیں کی تھی انہیں کے ہاتھ سے اب جوتے کھاؤ. یہ صورتحال ہے، ہمیں ایک مرتبہ یکسو ہو کر امریکہ کی اس جنگ سے نکلنا ہوگا، ڈٹ کر اعلان کرنا ہوگا کہ نہیں، یہ نیٹو سپلائی کا معاملہ ہو. اب نواز شریف صاحب کا بیان آ گیا کہ یہ ڈرون حملے بند کر دے تو نیٹو سپلائی جو ہے وہ ہم کھول دیں گے، یعنی اس وہ پھر ہمیں منظور ہے. بھائی کس کے لیے نیٹو سپلائی ہو رہی ہے، کس کے خلاف ہو رہی ہے؟ اور وہی تو سارا کچھ وہاں بیٹھ کر بلوچستان میں کون کروا رہا ہے یہ ساری حرکتیں، اس ملک کو توڑنے کے کون در پہ ہے؟ تو یہ اسلام اور پاکستان کے خلاف یہ سارا معاملہ کیا جا رہا ہے، لیکن ابھی بھی یہ نہیں ہے کہ ہم یہ سبق سیکھ لیں کہ بھائی پورے طور پر اس کی جنگ سے واپس نکلنا ہے. اقبال کے اسی شعر کو اپنے سامنے رکھ لیں، اگر قرآن مجید سے جو ہے وہ واپس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کہ دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے.